یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ یکم مئی، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانے والے پاکستانیوں کی مشکلات کم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سماجی کارکن بولی،
حکومت کا رول اس میں زیادہ کروشل ہوتا ہے، بیکاز جو ہمارے قیدی ہوتے ہیں، جو باہر کی جیلوں میں بند ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا جس کے تھرو وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے۔
اقوام متحدہ نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا،
There is no negative impact on it because the listing entails three things. One, assets freeze of the individual. Two, arms embargo on the individual. And three is the travel ban.
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ خبریں آسیہ انصر کے ساتھ۔
سعودی عرب کی جیلوں میں اس وقت 3,300 پاکستانی قید ہیں۔ ان میں سے 47% کو منشیات لے جانے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جیلوں میں قید زیادہ تر پاکستانی روزگار کی تلاش میں سعودی عرب گئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ قرارداد کو کشمیر میں جاری جدوجہد سے نہیں جوڑا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے زرعی شعبہ جات کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں۔
چائنا نے سی پیک کے اندر اب پوری طرح شامل کر لیا ہے ہماری ایگریکلچر، یعنی ہمارا جو زرعی ٹیکنالوجی کی جو ہمیں ضرورت ہے۔ ایک سال کے اندر ہی ہماری پیداوار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔
انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا میں بنیادی طور پر ماؤ نواز باغیوں نے بارودی سرنگ کے دھماکے میں 15 پولیس اہلکاروں اور ایک ڈرائیور کو ہلاک کر دیا۔ انڈین نشریاتی ادارے NDTV کے مطابق انڈین فوج کی کوئک ریسپانس فورس ونگ کے اہلکار ریاست مہاراشٹر چرولی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دی گئی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پولیس نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی شدت پسند جماعتوں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ یہ عالمی یوم مزدور کی مناسبت سے مظاہرے اور احتجاج کروانے کے لیے مظاہرے کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس نے نقص امن کے الزام میں 150 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا۔ برطانوی عدالت نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو 50 ہفتے کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سزا انہیں قانون ضمانت کی خلاف ورزی پر سنائی گئی۔
خاص خبریں آپ نے آسیہ انصر سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے لویا جرگہ میں امن کے قیام کے لیے کوششوں پر بات ہوئی۔ اس جرگے میں 3,000 ممبران نے شرکت کی، جن میں سے 800 خواتین تھیں۔ پھر انڈیا میں پارلیمانی انتخابات میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا۔ وہ انتخابات میں امیدواروں کا چناؤ کیا سوچ کر کریں گے؟ ان پر تفصیل پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ رواں سال فروری میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر 2,107 قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک کی 50 کے قریب پاکستانی قیدی رہا ہو کر پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ کہاں تک پہنچا، اور کیا مزید قیدی واپس آئیں گے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی سحر بلوچ نے۔
پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی فاطمہ اعجاز اور ان کے خاوند مصطفیٰ کو سعودی عرب میں منشیات لے جانے کے الزام میں گزشتہ ماہ ریاست کے قانون کے مطابق سزائے موت ہوئی اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس وقت فاطمہ کے دو بچے اپنے ماموں یاور عباس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اپنی بہن اور بہنوئی کے سر قلم کر دیے جانے سے پہلے یاور کا خاندان اس آس میں تھا کہ ان کی بہن سمیت سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔
یہی امید تھی کہ سب لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ وہاں قیدی جو تھے نا، قیدی، وہ پوچھتے تھے، ہماری بہن بھی پوچھتی تھی ان سے، اور بھی لوگ ہیں ایسے مسئلے والے جو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے تمہیں بھی چھوڑ دیں گے سب کو چھوڑ دیں گے عمران خان یہ سب کو چھڑوا دے گا ہمارے ساتھ تو جو برا ہوا ہم تو بہت پریشان ہیں جو باقی قیدی ہیں ان کی اس زندگی کو بچا دیا جائے تو اچھا ہوگا عمران خان صاحب آپ اس حوالے سے ہی ان قیدیوں کو رہا کیا جائے
یاد رہے کہ اس سال فروری میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر 2107 قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 کے قریب پاکستانی قید سے رہا ہو کر ملک واپس آئے ہیں جبکہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں واپس آنے والوں کی تعداد 200 بتائی جا رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے جہاں حکومتی ارکان سعودی عرب کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگز اور مشاورت کی بات کرتے ہیں وہیں انسانی حقوق پر کام کرنے والے ادارے بتاتے ہیں کہ اب تک سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی دیکھنے میں نہیں آئی ہے اس بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی رکن اندلیب عباس نے بی بی سی کو بتایا
سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ایک بہت کلوز کوآرڈینیشن کی ہوئی ہے اور ہماری ایک اسٹریٹیجک کاؤنسل جو ہے وہ ہر کوارٹر کو ملے گی اس کو ریویو کرنے کے جو قیدی آ گئے ہیں جو قیدیوں نے آنا ہے جن کو کاؤنسلر ایکسیس مل رہی ہے اور کیسے ہم ان معاہدوں کو بہتر کر سکتے ہیں اس پہ پوری میٹنگز بیٹھ رہی ہیں پوری ہماری جو مڈل ایسٹ کی ڈیسک ہے سعودی عربیہ کی ڈیسک ہے اس پہ پورا کام کر رہی ہے بیکاز یہ ہماری ابھی بھی دیکھیں آپ ایران جو گئے ہیں وزیر اعظم اعلامیہ جو آیا ہے اس میں پرزنرز ریلیز اور پرزنرز ایکسچینج کے اوپر پرائم منسٹر لیول پہ بات ہوئی
قیدیوں کے حقوق پر کام کرنے والے ادارے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد کے سامنے وہاں پر قید پاکستانیوں کے بارے میں بات کرنے سے ایک بہت اچھا تاثر ملا ہے
حکومت کا رول اس میں زیادہ کروشل ہوتا ہے بیکاز جو ہمارے قیدی ہوتے ہیں جو باہر کی جیلوں میں بند ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا جس کے تھرو وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے نہ وہ اس ملک کی زبان بولتے ہیں نہ اس کا لیگل سسٹم سمجھتے ہیں نہ ادھر ان کے پاس وکیلوں کے لیے ایکسیس ہوتا ہے نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہر ملک کا قیدی اپنے ملک سے باہر اگر کسی جیل میں ہو تو آپ زیادہ ونریبل ہوتے ہو بنسبت جو باقی لوکل قیدی ہوتے ہیں اس ملک کے
جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق وزارت خارجہ کے لاہور ہائی کورٹ اور سینٹ میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3300 پاکستانی سعودی جیلوں میں قید ہیں ان میں سے زیادہ تر کو منشیات لے جانے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے جن میں خواتین بھی شامل ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت سعودی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے سحر بلوچ بی بی سی لاہور
آج یکم مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے اور آج ہم نے آپ کی اسی موضوع پر رائے بھی لی ہم نے فیس بک پر آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کے خیال میں روزگار کی تلاش میں بیرون ملک سفر کرنے والے مزدوروں کے اہم مسائل کیا ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے سنتے ہیں آپ کی رائے
میرے خیال میں بیرون ملک جو ہمارے مزدور جاتے ہیں بھائی ہمارے بھائی لوگ تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ادھر یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے جو کفیل ہوتے ہیں جو ان کو وہ ویزا دلواتے ہیں وہ اپنے اس کا پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھ دیتے ہیں جب ویزا دوبارہ رینیو کرتے ہیں تو ان سے 2500-3000 ریال مانگتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کو یہ بات کرنی چاہیے سعودی عرب سے یا قطر دبئی سے کہ یار جو کفیل ہوتے ہیں وہ جو لوگ جس کے نام پہ ادھر سے جاتے ہیں ویزا لے لیتے ہیں وہ پاسپورٹ بندے کے پاس ہونا چاہیے
جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انہیں صرف یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو جو ہمیں بتایا گیا کیا وہ سب کچھ وہاں پر ہوگا تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ویریفیکیشن کا سسٹم ہو کہ جب بھی کوئی بندہ پاکستان سے باہر جائے گا مزدوری کے لیے تو وہ کس پورٹ فولیو میں جائے گا وہاں اس کے لیے کیا کام ہوگا کیا سہولیات ہوں گی
بیرون ملک جانے والوں مزدوروں کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں جا کے وہاں کے قانون کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی کہ مزدور کے بارے میں قوانین لیبر لا کیا ہے
یہ ہم نے مزدوروں کے مشکلات پر آپ کی رائے پروگرام میں شامل کی اور اب پروگرام کا ایک اور اہم موضوع اقوام متحدہ نے پاکستانی شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے اس تنظیم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی انڈیا کئی برس سے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کروانے کی کوشش کرتا رہا ہے تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک سے سلیم رضوی
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 سینکشنز کمیٹی نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے یاد رہے چین نے اب تک مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن بدھ کے روز چین نے اس سلسلے میں امریکہ فرانس اور برطانیہ کے مسودے کی مخالفت نہیں کی اور مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ بھارت اس سلسلے میں 2009 سے کوشاں تھا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سید اکبر الدین نے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد ایک بیان میں خوشی کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور کئی یورپی ممالک کے دباؤ میں چین نے اپنی مخالفت ترک کی ہے۔ بھارت میں فروری مہینے میں پلوامہ حملوں کی ذمہ داری بھی جیش محمد تنظیم نے لی تھی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اقوام متحدہ نے پاکستانی شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام امریکہ کی جانب سے قرارداد لانے کے بعد عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے اس اقدام پر تشویش نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
This was the fifth attempt to list مولانا مسعود اظہر۔
مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کرنے کی یہ پانچویں کوشش تھی۔ ہمارا خدشہ یہ تھا کہ ان کا تعلق مبینہ طور پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری آزادی کی جدوجہد سے جڑا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا، جس کے باعث انہیں اس سے قبل کوششوں میں بلیک لسٹ نہیں کیا گیا۔ اس بار ہم اس بات کو مسودے سے باہر رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی باور کروایا ہے کہ کشمیر میں جاری جدوجہد مقامی نوعیت کی ہے اور وہاں کے مقامی افراد کو سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق خود ارادیت کا مکمل حق حاصل ہے۔ ان سب باتوں کے تسلیم ہونے کے بعد ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ البتہ اس کے کوئی منفی اثرات نہیں، کیونکہ اس لسٹنگ میں تین پہلو ہیں جن میں اس فرد کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے۔ ان پر ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی ہوگی اور سفری پابندی بھی لگائی جائے گی، جس پر وقت آنے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیر سے شروع ہونے والے چار روزہ مشاورتی لویا جرگہ میں خواتین نے بھرپور شرکت کی ہے۔ اس جرگے میں شرکت کرنے والی خواتین نے بی بی سی کو بتایا کہ افغانستان میں قیام امن ہی ان کا پہلا اور آخری مطالبہ ہے۔ تفصیل سعید انور سے۔
افغانستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہے کہ اس ملک کے روایتی بڑے جلسے یا لویا جرگہ میں خواتین بڑے تعداد میں شریک ہوئے ہیں اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے میں انہیں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے منعقدہ لویا جرگہ میں 3,200 افراد کابل میں جمع ہوئے ہیں، جن میں 30% خواتین ہیں۔ ان میں سے ہر ایک عورت کی الگ الگ کہانی ہے، لیکن سب کا مطالبہ ایک ہے، جنگ کا خاتمہ اور قیام امن۔ بی بی عائشہ صوبہ قندھار کے ایک دور افتادہ ضلع سے کابل آئی ہیں۔ جنگ نے اس گھرانے کی دو جوان بیٹے ان سے چھین لیا ہے اور اب وہ امن کی تلاش میں پہلی بار کابل آئی ہے۔ بی بی عائشہ کہہ رہی تھی، طالب کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس درمیان امریکہ نہیں ہے، میں اور طالب جنگ کر رہے ہیں۔ میری اور طالبان کی پہلی مشکل امن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امن قائم کریں۔ مریم موسوی افغانستان کے سب سے امن صوبہ بامیان کے ضلع یکاولنگ سے جرگے میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہے۔ مریم بھی سالوں پہلے بھائی اور ماموں کو جنگ میں کو بیٹی ہے۔
درست است کہ اول د بامیان امنیت است، ولی گوشه گوشه افغانستان ما شہید میدیم، ما جنگ خسته شدیم۔
مریم کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک ہے کہ اب بامیان میں امن ہے، لیکن افغانستان کے گوشے گوشے میں ہر روز جنگ ہے اور ہمارے پیارے شہید ہوتے ہیں۔ میں ایک ماں اور ایک بہن کی حیثیت سے طالبان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ امن مذاکرات کے لیے قدم بڑھائیں۔ خون خون سے نہیں دویا جاتا، خون پانی سے دویا جاتا ہے۔ آئیں امن پروسیس میں شامل ہو جائیں۔
خون با خون شستہ نشدہ، خون با آب شستہ شدہ، بیاین بے پروسیس صلح حضور بیابین۔
زرغونہ کمالی دور افتادہ غور صوبے سے اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ جرگے میں آئے ہیں۔ یہ لویا جرگہ حکومت کو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی فریم ورک پیش کرے گی۔ تاہم طالبان نے اس جرگے میں شرکت کرنے کو مسترد کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اسی کے ساتھ پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر بعض دیگر موضوعات بھی.
ہم سے بات کریں.
میں علم دین بگٹی ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص تاثر پایا جاتا ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو موبائل فون سے فری نہیں ہے. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. پاکستانی کرکٹ ٹیم آج تیسرے اور آخری وارم اپ ون ڈے میچ میں لیسٹر شائر کے مد مقابل آئے گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا. اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے پہلے وارم اپ میچ میں کینٹ کو 100 رنز جبکہ دوسرے وارم اپ میچ میں نارتھ ہیمپٹن شائر کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی. انڈین پریمیئر لیگ میں آج 50واں میچ چنائی سپر کنگز اور دہلی کیپیٹلز کے درمیان چنائی میں کھیلا جا رہا ہے جس میں دہلی کیپیٹلز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. آج فٹ بال کے ایونٹ چیمپئنز لیگ کے پہلے مرحلے کے سیمی فائنل میچ میں لیورپول اور میسی کی ٹیم بارسلونا مد مقابل ہیں جبکہ دوسرے مرحلے کا سیمی فائنل میچ 7 مئی کو کھیلا جائے گا. لیورپول کے مینیجر کا کہنا ہے کہ وہ لیونل میسی کی باتوں پر رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں.
ان کے پاس بہترین معیار کی ٹیم ہے. میسی نے اس سیزن سے قبل کہا تھا کہ وہ جیت کر اس کپ کو واپس لانا چاہتے ہیں. جو سننے میں مجھے اس وقت دھمکی محسوس ہو رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب کھیلیں. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی فائنل میں جانا چاہتے ہیں.
کل یورپا لیگ میں پہلا سیمی فائنل آرسنل اور والنسیا جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں فرینکفورٹ چلسی کے مد مقابل آئے گا. ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہلی بار گیری ولسن جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میچ میں انہوں نے 2 بار کے فائنلسٹ علی کارٹر کو 9 فریمز کے مقابلے میں 13 فریم سے شکست دی. کھیلوں کی سالسی عدالت نے 2 مرتبہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والی ساؤتھ افریقن ایتھلیٹ کیسٹر سیمینیا کی اس اپیل کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹس فیڈریشن کے نئے قوانین کو چیلنج کیا تھا. عدالت نے کہا ہے کہ اگر سیمینیا کھیل جاری رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں اپنے ہارمونز لیول کو کم رکھنے کے لیے علاج کروانا ہوگا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. پچھلے سال میشا شفیع نے اپنے ساتھی اداکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا. معاملہ سوشل میڈیا پر زیر بحث رہا, عدالت تک بھی گیا اور آج بھی عدالت میں ہے. علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس بات نکل چکی ہے اور یقیناً دور تلک جائے گی کہ عنوان سے ایک خبر موجود ہے, آمنہ مفتی کی تحریر ہے, ضرور پڑھیے گا. انڈیا میں ہونے والے انتخابات میں نوجوان خاص طور پر خواتین کی بڑی تعداد پہلی بار ووٹ ڈال رہی ہیں. بی بی سی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انڈیا کی نوجوان نسل کسے ووٹ دے گی اور کیوں. انڈیا کی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی بینل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا.
મારું નામ બીનલ છે, હું ગુજરાત નડિયાદથી છું.
મેરા નામ બીનલ હૈ, મેરા તાલુક ગુજરાત કે શહેર નડિયાદ સે હૈ.
હું 18 વર્ષની છું અને હું આ વખતે ફર્સ્ટ વાર.
મેરી ઉમર 18 વર્ષ હૈ ઓર મેં પહેલી વાર ઇન ઇન્તખાબાત મેં વોટ ડાલ રહી હું. મેં સન 2019 મેં ઉસ પાર્ટી કો વોટ ડાલુંગી જો દેહી ઓર શહેરી ઇલાકોં કે મેયારે તાલીમ કો બરાબરી કી સતહ પર લાયેગી.
گجراتی میڈیم میں پڑھا چاہیے گامڑا.
میں نے اپنے گاؤں کے اسکول میں گجراتی زبان پڑھی لیکن معیاری تعلیم صرف شہروں میں میسر ہے, دیہی علاقوں میں نہیں. جب طلباء دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو ہم شہروں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی طرح اپنی باتوں کا اظہار نہیں کر پاتے.
تمہیں اتیار یہ بات کرو چھو کہ اسٹارٹ اپ انڈیا, ڈیجیٹل انڈیا,
حکومت اسٹارٹ اپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا جیسی اسکیمس کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن اگر طلباء یہ اسکیم استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں تو وہ ہمیں فائدہ کیسے پہنچائیں گی.
سر સરકાર અને કોઈ પોલિટિક્સ પાર્ટી આના માટે કઈ એજ નથી કરતી.
હુકુમત ઓર સિયાસતદાનો કો ઇસ મસલે સે ફર્ક નહીં પડતા ક્યુંકિ ઉનકે બચ્ચે મશહૂર ઓર બડે સ્કૂલો મે જાતે હૈ. વો દેહી ઇલાકો કે તુલબા કી સુરતહાલ સે લા ઇલ્મ હૈ. ઉન્હે હમ મે કોઈ દિલચસ્પી નહીં હૈ.
આવતા 5 વર્ષમાં મારું એક સપનું છે કે હું યુપીએસસી.
મેરા એક ખ્વાબ હૈ કે મે અગલે 5 સાલ મે પોલીસ અફસર બનના ચાહતી હું. મે અપને મુલ્ક કે બચ્ચો કે લિયે કુછ કરના ચાહતી હું. મે ઉનકે ખ્વાબ પૂરે કરને મે ઉનકી મદદ કરના ચાહતી હું. બસ મે અપની યે દિલી ખ્વાહિશ પૂરી કરના ચાહતી હું.
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اپوزیشن کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. صدر مادورو نے گزشتہ کئی ماہ سے جاری خانہ جنگی میں بھی اپنی جیت کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب اپوزیشن رہنما خوان گوائیڈو نے صدر مادورو کے دعووں کی نفی کرتے ہوئے ان کی طاقت میں کمی کا اشارہ بھی دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے سعد سہیل کی زبانی.
وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حریف خوان گوئیڈو فوج کو ان کے خلاف کرنے میں ناکام رہے ہیں. فوجی جرنیلوں کے ہمراہ نکولس مادورو نے کہا کہ اس بغاوت کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا.
میری اٹارنی جنرل سے بات ہوئی ہے جنہوں نے 3 ماہر قومی پروسیکیوٹر سے اس معاملے کے لیے مختص کیے ہیں جو اس بغاوت میں ملوث لوگوں سے سوالات پوچھیں گے اور تحقیقات کرنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف آئین توڑنے سمیت فوجی اور پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے اور امن خراب کرنے کے سنگین جرائم میں مجرمانہ مقدمات قائم کریں گے.
البتہ حزب اختلاف کے رہنما خوان گویڈو کا اصرار ہے کہ نکولس مادورو کا اب فوج پر اختیار نہیں رہا اور طاقت کی پرامن منتقلی متوقع ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بدھ کے روز مادورو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سڑکوں پر آئیں. سینکڑوں لوگ منگل کو ہونے والے مظاہروں میں زخمی ہوئے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ صدر مادورو ملک چھوڑنے کو تیار تھے، تاہم روسی مداخلت نے انہیں رکنے پر مجبور کیا. اس بیان کے رد عمل میں نکولس مادورو نے امریکی وزیر خارجہ اور مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی جان بولٹن پر بھرپور تنقید کی. سرکاری ٹیلی ویژن پر کیے گئے خطاب میں صدر مادورو نے اس دعوے کی بھی نفی کی کہ وہ منگل کو ملک چھوڑنا چاہتے تھے.
مائک پومپیو، یہ ایک غیر مخلصانہ رویہ ہے. جان بولٹن نے بھی فوج اور شہریوں کو بغاوت میں اپنا حصہ ڈالنے کا آرڈر دیا. وینزویلا میں ہونے والی سازش ناکام بنا دی گئی ہے. صدر ٹرمپ نے طرح طرح کے ہزاروں جھوٹ بولے. اے خدا، امریکی حکومت کے اہلکار کس حد تک جانے کو تیار ہیں؟
ڈیگو آریا صوبہ کاراکس کے سابق گورنر ہیں اور وینزویلا کی حزب اختلاف کی اب ایک سرگرم کارکن بھی ہیں. ڈیگو آریا کا کہنا ہے کہ مادورو کے ٹیلی ویژن خطاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب اتنے مستحکم نہیں جتنا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں.
جب انہوں نے کہا کہ فوج میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو مجھے ایسے لگا کہ وہ کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کے سربراہ جو کہ فوج کی جانب سے حکومت کے انتہائی قریب ہیں، انہوں نے مادورو سے تعلق ختم کر دیا تھا.
صدر مادورو نے سن 2013 میں ہیوگو شاویز کی وفات کے بعد بحیثیت صدر ملک کا اقتدار سنبھالا تھا. مئی 2018 کے انتخابات کے بعد صدر مادورو نے دوسری مرتبہ اپنے عہدے کا حلف لیا. حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان انتخابات کا بوائکاٹ کیا تھا اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات بھی لگائے. حزب اختلاف کے رہنما خوان گویڈو نے رواں سال جنوری میں صدر مادورو کے اقتدار کو غیر قانونی قرار دیا تھا.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ نے واٹس ایپ اور انسٹاگرام سمیت دنیا کے سب سے بڑے سماجی پلیٹ فارم فیس بک میں مرحلہ وار تبدیلی لانے کا اعلان کیا ہے. ان کا اعلان انہوں نے عوام کی جانب سے پرائیویسی یا نجی معلومات سے متعلق مسائل پر تنقید کے جواب میں کیا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلے کا خلاصہ سنیے شمشاد آفریدی سے.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی اور سربراہ مارک زکربرگ نے کیلیفورنیا میں ایک سالانہ ڈیولپر کانفرنس میں کہا کہ فیس بک کو 5th جنریشن کے لیے اس سال کے آخر تک شفاف، تیز ترین اور مزید محفوظ بنائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی کمپنی کے 2 ارب سے زائد صارفین کے لیے تمام پلیٹ فارمز میں بہتری لائیں گے.
اب ہم ہر قسم کی گفتگو کو مکمل طور پر انکرپٹڈ یعنی محفوظ بنا رہے ہیں، اور جب ہم میسنجر اور واٹس ایپ دونوں کے ساتھ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس پوری دنیا سے 2 ارب سے زائد صارفین ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ طریقے سے بات کر سکیں گے. آپ ایک دوسرے سے جو بھی بات کر رہے ہوں گے اس کو ہیکرز، حکومت یا حتیٰ کہ ہم بھی نہیں دیکھ سکیں گے.
مارک زکربرگ نے کہا کہ پرائیویسی یا نجی معلومات سے متعلق لوگوں کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کمپنی کو ابھی بہت کام کرنا ہے.
مجھے معلوم ہے کہ اس وقت پرائیویسی یا نجی معلومات سے متعلق ہماری شہرت اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن میں نے اس میں بہتری لانے اور اپنی مصنوعات میں ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ہم کچھ پرانے مسائل پر بھی کام کر رہے ہیں, اور میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ ہم بطور کمپنی لوگوں کی خواہشات کے مطابق مصنوعات کی تیاری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے.
مارک زکربرگ نے کہا کہ میسنجر کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا اور اس پلیٹ فارم کو واٹس ایپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ضم کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ انسٹاگرام کے لائکس کی گنتی کو چھپانے کا عمل آزمائشی مراحل میں ہے. یہ فیچر فعال ہونے کے بعد صرف اکاؤنٹ کا مالک ہی موصول شدہ لائکس کی تعداد دیکھ سکے گا. واٹس ایپ کے ذریعے پیسے بھیجنے کی عمل کی آزمائش انڈیا میں ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سال کے آخر تک یہ سروس دنیا کے دیگر ممالک میں بھی شروع کریں گے. مارک زکربرگ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں انسٹاگرام پر صرف تصویر یا ویڈیو کے ذریعے پوسٹ لگانا ممکن نہیں ہوگا, بلکہ نئی تبدیلی کے بعد صارفین محض ٹیکسٹ, اسٹیکر یا ڈرائنگ بھی پوسٹ کر سکیں گے.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی. اور اب ذکر ہو جائے افریقی ملک نائجیریا میں ہونے والی شادیوں کا. ان شادیوں پر دنیا بھر میں اپنے شاہانہ اخراجات کی وجہ سے مشہور ہونے کا کہا جاتا ہے. ملک میں شدید مہنگائی کے باوجود شادی بیاہ کی تقاریب میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. کھانے پینے کے انتظامات سے لے کر ملبوسات اور میک اپ تک بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار اس صنعت سے وابستہ ہے. نائجیریا کی شادیوں پر شبھم کشور کی رپورٹ سنیے.
اسے سب سے خوشی کا موقع کہیں یا کھل کر خرچ کرنے کا وقت, نائجیریا کی شادیاں اپنی چمک دمک اور گلیمر کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں. بسولا برہا ویڈنگ پلانر ہیں اور پچھلے 5 سال سے یہاں خاص شادیوں کی خاص پلاننگ کر رہی ہیں.
میں ایسا ماحول بنانے کے لیے جانی جاتی ہوں جو لوگوں کو حیران کر دے, جسے لوگ کبھی بھول نہیں پاتے. کبھی کسی شادی میں دلہا دلہن چھت سے آتے ہیں تو کبھی زمین کے اندر سے.
جب جشن کا موقع ہو تو کپڑے بھی اتنے ہی تڑک بھڑک والے ہوتے ہیں. شادی میں مہمان خاص پارمپرک کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. مہیلائیں پروفیشنل میک اپ میں پیسے خرچ کرتی ہیں.
ہم نائجیریا کے لوگوں کو پارٹی کرنا بہت پسند ہے, کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے, پر اس میں کچھ برا نہیں ہے.
نائجیریا میں ہونے والی شادیوں میں سینکڑوں ہزاروں مہمان شامل ہوتے ہیں. عام طور پر شادیوں میں 800 سے لے کر 1000-2000 تک مہمان ہوتے ہیں.
نائجیریا میں کسی شادی میں آپ دولہا دلہن یا کسی رشتے دار کو نہیں جانتے ہوں تب بھی شادی میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوں اور مزیدار وقت بتانا چاہتے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں.
نائجیریا میں جینا بھلے ہی مہنگا ہو, وہاں شادیوں پر ہونے والا خرچ کم نہیں ہوا. شادی بیاہ میں ماں باپ مہمانوں پر جم کر خرچ کرتے ہیں, اور جب تک ایسی شادیاں ہو رہی ہیں ویڈنگ پلانرز کی بھی چاندی ہوتی رہے گی.
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار شبھم کشور. اگر آپ مجھ سے یا میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ٹویٹر پر آ سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عبید ملک. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان, پروڈیوسر تھے شمشاد آفریدی, اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی. عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے آسیہ انصر سے.
سعودی عرب کی جیلوں میں اس وقت 3,300 پاکستانی قید ہیں. ان میں 47% کو منشیات لے جانے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت رکا ہوا ہے. پاکستان میں شمالی وزیرستان کے علاقے الواڑہ میں سرحدی باڑ پر کام کرنے والے پاکستانی فوجی دستے پر افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے. حملے میں 3 فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ پاکستان کی فوج کی جوابی کارروائی میں کئی شدت پسند ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. آسٹریلیا کی عدالت نے 51 سالہ شخص کو 2017 میں اتحاد ایئر لائنز کے طیارے کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنانے پر عمر قید کی سزا سنا دی ہے. پاکستان میں کام کرنے والی ترک تنظیم پاک ترک انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے قلعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.